أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو جو ہمارا تزکیہ نفس والی بات ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے پہلا ایک سیکشن یعنی جو بات ہم عرض کر رہے تھے کہ تین حصے ہیں انسان کے نفس کی تربیت اور ارتقاء کے ترقی کے حوالے سے ان میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کے تخلیہ ہے یعنی نفس کو خراب چیزوں سے پاک کرنا خراب صفات کو دور کرنا اور دوسرا جو ہے وہ تحلیہ ہے یعنی کہ نفس کو ان صفات کا حلیہ دینا یا لباس عطا کرنا کہ جو اس کے لیے ڈیزائریبل ہیں اور اچھی ہیں اور تیسری چیز ہے وہ تجلیہ ہے یعنی صفات خدا کی نفس اس قابل ہو جائے کہ اللہ کی صفات کی تجلی اس میں نمودار ہو اور تجلی کا معنی میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں یعنی تجلی کا معنی جو ہے وہ مینیفیسٹیشن یا ریفلیکشن اور تجلی کا بنیادی کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک چیز اپنے مقام پر رہے لیکن اس کا اثر آگے ٹریول کرے یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے استاد کے ذہن میں علم ہوتا ہے لیکن اس علم کے اثرات سننے والوں کے دماغ میں منتقل ہو جاتے ہیں یعنی علم جو ہے وہ بصورت تجلی منتقل ہوتا ہے استاد کے ذہن سے لے کے شاگرد کے دماغ میں یا اسی طریقے سے جیسے سورج کا نور ہے وہ زمین پر بصورت تجلی نازل ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نور سے خالی ہو جائے یا سورج حرارت سے خالی ہو جائے لیکن مثال کے طور پر جیسے بارش ہے وہ زمین پر اس طریقے سے برستی ہے کہ بارش کے قطرات وہاں سے جدا ہوتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں تو یعنی صفات خدا کی تجلی نفس میں نمودار ہو یعنی اس کو اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو شاید خالی کرنا جو ہے وہ پیوریفیکیشن ہے یعنی دور کرنا آلودگیوں سے اس کے بعد حلیہ عطا کرنا جو ہے وہ اس کی ایک شکل بنانا ہے صورت بنانا ہے اور تجلی جو ہے وہ الومینیشن اور انلائٹنمنٹ ہے اور انلائٹنمنٹ آف سول جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کیا چیز ہوتی ہے السلام علیکم یعنی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ توفیق اور عنایت الہی ہے کہ وہ جس نفس کو اس قابل سمجھتا ہے اس میں جیسے امام صادق علیہ السلام کا وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ جس قلب کو اس کے لائق سمجھتا ہے اس قلب میں اس نور کو رکھ دیتا ہے یعنی کہ علم جو ہے وہ بصورت تجلی نفس میں نمودار ہوتا ہے جب خدا کسی نفس کو اس کے قابل سمجھے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں آپ کو یاد رہنا چاہیے اور اب آپ یعنی ان احادیث کو چہل حدیث میں سے اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں یعنی کہ یہ اب آپ اگر ان کو خود مطالعہ کریں گے کیونکہ شروع میرے اس کے چہل حدیث اور آداب الصلاۃ کو شروع کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے افراد نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور سمجھ کچھ نہیں آتا کہ خاص طور سے آداب الصلاۃ کے حوالے سے اور شاید لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ امام خمینی کی کتاب جو تھی جو انہوں نے شروع میں لکھی تھی اوریجنل بک تھی وہ اسرار الصلاۃ تھی کافی مختصر کتاب ہے اور وہ بہت ہی ڈیپ ہے یعنی بڑے اس میں گہرے جو عرفا کے جو اسٹائل ہوتا ہے نا اس اسٹائل سے وہ لکھتے ہیں اس اسٹائل سے لکھی ہوئی کتاب تھی تو اس کتاب کی بھی نا فہمی یا کم فہمی کی جب لوگوں نے شکایت کی تو پھر انہوں نے اس تفصیلاً آداب الصلاۃ لکھی تھی کہ یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں کے لیے لیکن وہ کتاب بھی زیادہ تر افراد کے لیے اور خاص طور سے ہمارے وہاں پہ ایون کے اردو ترجمہ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے خود مجھ سے کہا کہ نہیں سمجھ میں آتی یا اسی طریقے سے چہل حدیث کا بھی کہ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دو جو عنوانات ہیں چہل حدیث کے اندر جو احادیث جس طریقے سے بیان ہوئی ہیں اور آداب الصلاۃ یہ فاؤنڈیشن ہے کہ اگر ہم اپنی روحانی سفر کی یا دینی سفر کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو ان دو فاؤنڈیشنز کا مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. جیسے رسول خدا کی حدیث ہے, ہمارے بزرگان اولیاء کے بھی وہ ہیں کہ مرزا علی قاضی کے بھی وصیت کے جملے یہی ہیں, پہلا جملہ یہی ہے کہ نماز, اگر تم نے اپنی نماز کو صحیح کر لیا اور صحیح رکھا تو تمہارے تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ نماز ضائع ہو گئی, نماز کو تم نہیں حاصل کر پائے, اس کی حقیقت و معنویت کو, تو پھر آگے جانا بہت مشکل کام. تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان دو ٹاپکس کو لے کے اور ابتدا کرنے کا. تو بہرحال اس میں چہل حدیث کو اب آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے تقریباً 10 احادیث کا جو کرکس اور نچوڑ ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, کہ بات شروع ہوئی تھی جہاد نفس سے, پھر اس کے بعد سیریز میں وہ تمام کی تمام احادیث ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ نفس میں سے کون سی صفات رذیلہ اور خبیثہ ہیں جن کا نکالا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کہ ریاکاری, خود پسندی, تکبر, حسد, دنیا کو اپنا گول بنا کے چلنا, عصبیت, غضب, نفاق, اتباع ہوا, طول عمل یعنی امیدوں کا پھیلاؤ, اور غیبت. ٹھیک ہے, ان احادیث کو ہم نے وہ کر لیا تھا تفصیلاً. اور اس میں جو تھوڑا سا میری ایفرٹ تھی کہ چہل حدیث میں امام خمینی نے جس طریقے سے بات کی ہے وہ تقریباً وہ اسٹائل ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر علماء اسی انداز سے بات کرتے ہیں, یعنی حدیث بیسڈ. اور تو اس میں میں نے یہ کوشش کی تھی پوری کہ قرآن کریم سے جہاں جہاں پر اس کو مزید ریفرنسنگ کی جا سکتی ہے اور اس کو سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی میں اس کو کر دوں ان تمام باتوں کو. تو اب یہ ایک ہمارا پورا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تخلیے والا, کہ اپنے نفس کو کن صفات سے خالی رکھنا ہے یا پیوریفائڈ رکھنا ہے. اور اس میں لاسٹ ٹائم جو ہم بات کر رہے تھے اس کو بھی خاص طور سے توجہ سے دیکھ لیجیے گا کہ سورہ حجرات میں جو ہماری آیتوں کی بات ہم کر رہے تھے, آیت نمبر 12-13 تھی نا, 10 سے تھی, کہ یہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, یہاں سے بات شروع کر کے اور پھر اس کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, کہ اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم یعنی ایک گروپ دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے, عورتوں کا ایک گروپ دوسرے عورتوں کے گروپ کا مذاق نہ اڑائے, ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑو, ایک دوسرے کے ساتھ تجسس نہیں کرو, ایک دوسرے کی جو صفات ہیں یا ایک دوسرے کے معاملات ہیں ان کے پیچھے اعلانیہ یا جاسوسی نہ کرو, ایک دوسرے کو کسی آنکھوں کے اشارے سے مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو, حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ اس میں موجود تھیں. پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان سے پرہیز کرو, ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو, اور آخر میں غیبت نہ کرو. اور پھر غیبت کی جو حقیقی اور معنوی شکل بیان کی وہ کیا بیان کی, کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اچھا, اور یہ جو اپنے بھائی کا ذکر ہے دین, یہ اس سے بے ربط نہیں ہے جو اس پورے سلسلے کے شروع میں تھا کہ انما المؤمنون اخوتن, انما المؤمنون اخوتن سے بات شروع ہوئی تھی اور اینڈ کہاں پر بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اور ان بٹوین وہ تمام صفات ہیں کہ جو معاشرے میں اور انٹریکٹیولی لوگوں کے اس میں, یعنی وہ صفات جو رذالت اور خباثت جنریٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, تو یہ اور سورہ حجرات اگر آپ دیکھیں نا تو تقریباً شروع سے آخر تک, یعنی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں بلکہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی جو اپنا ایک خاص مزاج رکھتی ہیں. تو سورہ حجرات ہے یہ تقریباً سمجھ لیں پوری معاشرہ سازی پر ہے. اب ظاہر ہے کہ سورہ حجرات کی تفسیر ابھی ہمارے لیے وہ نہیں ہے, لیکن 18 آیتیں ہیں سورہ میں اور شروع سے آخر تک جو ہے نا وہ پوری معاشرہ سازی پر ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آ جائے تو کیا کرو، اگر مسلمانوں کے دو گروپس آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرو، اس قسم کے تمام معاملات. اور یہ جو تین آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جس میں کہ آپس میں کہ ود ان دا مسلم سوسائٹی تمہارے بیہیویئرس کیا ہونے چاہیے، تمہاری ویلیوز کیا ہونے چاہیے، تمہارے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے. تو سورہ حجرات اس لحاظ سے بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور قرآن کریم جو ہے یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ جو تقریباً ہم لوگ اپنی اخلاقی گفتگو میں مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ جب ہم یہ ساری اخلاقیات کی باتیں ہوئیں، اجتماعیات کی باتیں ہوئیں، غیبت نہیں کرو، تجسس نہیں کرو، بدگمانی نہیں کرو، آنکھ کے اشارے سے ایک دوسرے کو وہ نہ چھوٹا نہ کرنے کی کوشش کرو، اب اس کے بعد کیا بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب قرآن کریم نے ہم کو یہ ادب سکھاتا ہے کہ یہ والا پہلو جو ہے یہ ہمارے اندر سے مسنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ کون سا پہلو ہے کہ اس کے بعد والی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کے بعد والی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی کہ آپ کی انفرادیت ہو، اجتماعیت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ پلٹ کے کس طرف جاتی ہے، اس کا فوکس کدھر ہونا چاہیے؟ کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں کیا کرے، تقرب، یہ اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ جتنا یعنی ہم لوگ کس جگہ پہ آ کے وہ ہو جاتے ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں، یا کہاں پر ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، کہ ہم جب بات کرتے ہیں مثال کے طور پر اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، ہم جب سیاسیات کی بات کرتے ہیں، ہم جب اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تقریباً یہ تمام کی تمام چیزیں گولز اور اینڈ آبجیکٹیو بن جاتے ہیں. یعنی جیسے ایون آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ سارے جملے، میں انہیں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہیں کے دروس سے، کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جہاد نفس جو ہے اسے ہم جہاد اکبر سمجھتے ہیں، یہ حقیقتاً جہاد اکبر نہیں ہے. یعنی اپنے نفس کو تزکیہ کرنا، اس میں صحیح اخلاقیات. جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد شہودی ہے حقیقتاً، یعنی حقائق الہیہ پر سے پردے ہٹا کر ان کے روبرو ہو جانا اس نور کے، کہتے ہیں یہ جہاد اوسط ہے. یہ جو جہاد نفس ہے یہ جہاد اوسط ہے، یہ درمیانے درجے کا جہاد ہے کہ اپنے نفس کو ان صفات سے مزین کرو، ایسا بناؤ، ایسا بناؤ، ایسا بناؤ. یہ کیوں ایسا بناؤ؟ تاکہ تم حقائق غیبی اور الہی پر سے پردے اٹھانے کے قابل ہو جاؤ تمہارا نفس، اور تم امام علی علیہ السلام کی معموم ہوتے ہوئے کسی نہ کسی درجے پر یہ کہہ سکو کہ اگر میری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہیں ہوگی. یہ امام علی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، یہ معاملات ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جہاد اکبر وہ ہے کہ وہ شہود اور قلب کا اتنا روشن ہو جانا کہ اس کے اور عالم حقیقت کے درمیان حجابات باقی نہ رہیں. وہ جملہ وہ بھی جو امام خمینی بہت زیادہ پڑھتے تھے اپنی اس میں تقاریر میں، بہت دفعہ انہوں نے پڑھا ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، مناجات شعبان کے جملے ہیں، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، کہ اے خدا مجھے اپنے لیے منقطع ہونے کا کمال عطا کر دے، بخش دے، اور میرے قلب کی بصیرتوں کو اپنی نظر کی شعاؤں سے نورانی کر دے. نہیں یہ جہاد اکبر ہے. تو ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہاں اپنے اخلاق بہتر کریں، اپنے اندر سے بری صفات کو باہر نکالیں، یا اجتماعیات میں یہ ہونا چاہیے، یا اجتماعی اخلاق یا انفرادی اخلاق، تو ہم وہیں پر اسٹک ہو جاتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ گول ہے، یہی آبجیکٹیو ہے، یہ مل گیا بات ختم ہو گئی، سلسلہ زندگی کا ختم. ہماری تکلیف شرعی یا تکلیف الہی یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ تکلیفات ختم. ٹھیک، تو قرآن کریم جو ہے نا وہ اس چیز کو بار بار ریمائنڈ کراتا ہے ہمیں کہ دیکھو یہاں پر آنے کے بعد، یہ سب کچھ اچیو کرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اصل تمہارا سفر کون سا ہے؟ سفر ایک کرامت ہے. کرامت کے معنی جیسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اس دفعہ 8-9 مجالس میں، کہ کرامت یعنی انسان جو ہے ہر پستی کو اپنے سے دور کرتا جائے، اور پستی کو اپنے سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی طرف اوپر اٹھتا چلا جائے گا. یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم کو خدا سے قریب نہیں ہونے دیتی، وہ کون سے امور ہیں جو ہمارے اور خدا کے درمیان پردے بنتے ہیں؟ ہماری پستیاں، ہمارے اندر موجود خرابی، گھٹیا پن. کرامت کی صفت تم کو ملتی چلی جائے، کریم انسان ہوتے چلے جاؤ گے، یو ول گو اپ اینڈ اپ اینڈ اپ. تو یہ جرنی کرامت کا جرنی ہے، اور کرامت کی جو جرنی ہے وہ کس پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ ڈائریکٹ کرسپونڈنس 1-to-1 تقویٰ سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ان دونوں لفظوں کے، کرامت اور تقویٰ کو، اس آیت میں استعمال کرنے کا انداز بہت عجیب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو جتنا متقی ہے وہ اتنا کریم ہے. کیونکہ اکرم اور اتقا، اکرم کا مطلب کہ زیادہ سے زیادہ کریم، اتقا کا مطلب زیادہ سے زیادہ متقی. تو نہ کرامت کی کوئی لمٹ ڈیفائن ہوئی ہے، نہ تقویٰ کی کوئی لمٹ ڈیفائن ہوئی ہے. یعنی یہ تمہاری ظرفیت پر ہے، تمہاری استعداد پر ہے، تمہارے معیار کمال پر ہے. جتنا متقی بن جاؤ اتنے کرامت کے درجات تم کو حاصل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میسج، یہ اصل پیغام. تو تمام باتوں کے اس میں، تہا بیٹا دیکھیں بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اس کو ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کہ یہ اصل پیغام ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہاں سے میں اب اگلے مرحلے کی طرف جا رہا ہوں نا، تو یہ کنیکٹنگ لنک ہے، یہ برج ہے، کہ اب ایک چیپٹر ختم کر کے اب اگلے میں انٹر ہونے کے لیے یہ لنک ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں جا پائیں گے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا سورۃ الاعراف میں، کہ جہاں پر ظاہر حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی وہ بہت مصیبتوں میں تھی، پریشانیوں میں تھی، اذیت میں تھی، اور ان کی اذیت کو قرآن نے سمب بھی کیا ہے، حالانکہ ایک جملے میں ہی سمب کیا ہے، لیکن وہ بہت کافی ہے، کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان سے شکایت بھی کی کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک تو تمہارا وعدہ پورا نہیں ہوا، اور ابھی تک ہم مشکلات، مصیبتیں ہی جھیل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں رہے گا، یعنی ایک دن آئے گا کہ جب خدا ان کے ظلم سے بھی تم کو نجات دلائے گا، اور صرف ظلم سے نجات نہیں دلائے گا بلکہ جو کچھ ان کی ملکیت ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، وہ بطور وراثت تم کو مل جائے گی. لیکن دیٹ از ناٹ دا اینڈ، پھر اس کے بعد خدا اس بات کو ملاحظہ کرے گا کہ تم کیا کرتے ہو ان سب کے ساتھ، اور والعاقبۃ للمتقین، اور جو انجام نیک ہے وہ متقین کے لیے کہ اگر تمہاری نظر میں فقط اور فقط یہ ہے کہ ہم اس ظلم سے نجات پا جائیں یا اس مصیبت سے باہر نکل آئیں، ان بلاؤں سے نجات یافتہ ہو جائیں، خدا کر دے گا، یعنی خدا نے مجھے بھیجے ہی اس کام کے لیے، تو خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لیکن وہ چیز تمہارے مسئلے کا، تمہارے درد کی دوا نہیں ہے۔ تمہارے جو انسانی مسئلہ ہے اس کا حل نہیں ہے، بلکہ حل کیا ہے کہ تم اپنی اس امتحانی زندگی میں کس خدائی اور الہی معیار تک پہنچتے ہو، تقویٰ کے کس معیار کو تم حاصل کرتے ہو، کیونکہ انجام نیک جو ہے وہ متقین کے لیے، اور جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا، یعنی کہ یہی وہ بات ہے نا کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کہ ہم مثال کے طور پر آج کے دور میں بات کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے آج کے دور کا فرعون کون ہے، ٹھیک ہے، ہماری نظروں کے سامنے آج کے دور کا فرعون کون ہے، ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا سارا جو ہے غصہ، جوش، غم سب جو ہے نا وہ اس فرعون کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا فرعون کے غرق ہو جانے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اصل سوال یہ ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے جو ہے نا اتنی تفصیل سے یہ بیان کیا ہے واقعہ، کیا فرعون کے غرق ہونے سے بنی اسرائیل کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس بات کا سوچ کے بتائیں، کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مسئلہ انسان کے اندر ہوتا ہے حقیقتاً۔ آپ جب تک اپنے اندر کی پرابلمز کو سالو نہیں کریں گے، باہر کے مسئلے حل ہونے سے، یہ ایون باہر کے حالات فیوریبل ہونے سے آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ فرعون چلا گیا تو وہ بچھڑا پوجنے لگے، اس کے بعد وہ کچھ اور کرنا شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ کچھ اور کرنا شروع ہو گئے، یعنی کہ یہاں تک کہ جتنے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہے، اذیت کے ساتھ رہے، اپنی قوم کی طرف سے اذیت کے ساتھ رہے۔ نہیں، یہ ایکسٹریم ویو ہے، یہ ایکسٹریم ویو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلے کا حل یہاں سے نہیں آئے گا، مسئلے کا ہاں، لیکن کیوں اس کے آگے اس کی غایت بھی تو بتائیے، اذهب الى فرعون انه طغى، بات یہاں پوری تو نہیں ہوئی، آگے کیا ہے؟ اس کام کی غایت، یعنی غایت سمجھ رہے نا، ریزن بھی تو بتایا ہے کہ وائی، لنوریک من آیاتنا الکبرى، تاکہ ہم تجھ کو دکھائیں اپنی بزرگ نشانیوں میں سے، اس لیے جاؤ فرعون کے پاس۔ یعنی فرعون کے طغیان کے خلاف قیام کا اصل ریزن حضرت موسیٰ کا پرسنل تھا، قوم بونس میں آزاد ہوئی ہے، یعنی کہ جب فرعون کی طرف جانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، سورہ طہٰ کی آیتیں، اذهب الى فرعون، کہ سب سے پہلے تو وہ ہے کہ آؤ میرے پاس، یعنی طور پہ جب بلایا، وہاں پہ بات ہی اور ہے، توحید ہے، آخرت ہے، صلات ہے، تین چیزوں کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تین چیزوں کی تعلیم یا تاکید کی گئی ہے، توحید ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، ایک، یعنی وہ توحید جو خود خدا نے سکھائی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، دو، صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے، نمبر تین، کہ ساعت جو ہے یقیناً آنے والی ہے، ساعت یعنی قیامت، اکاد اخفیہا، اور میں اس کو لوگوں سے مخفی رکھوں گا تاکہ ہر ایک کو اس کے پراپر جزا مل سکے، تین۔ پھر خدا نے کہا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ میرا عصا ہے، یہ اس کو ڈال دو، عصا کا معاملہ طے ہوا. پھر اس کے بعد کا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغى، بے شک وہ طاغی، طغیان گری اختیار کی اس نے. کیوں کیوں جاؤ؟ لنوریک من آیاتنا الکبرى، تاکہ میں تجھے دکھاؤں اپنی بزرگ آیتوں میں سے. لینوریا کا، تجھے، تیری قوم کو نہیں، یہ پرسنل معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تم اس بات کو جاؤ، اور ان دا وے، الانگ دا وے یہ سب چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ میں جو فائدہ ہے، بونس ہے، وہ کس کو مل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو مل رہا ہے، کہ اگر بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ رہیں گے تو انہیں کیا مل جائے گا؟ کہ وہ جو ایک طویل عرصے سے وہ جو ایک عذاب جھیل رہے تھے اور ایک پریشانی اور اذیت اٹھا رہے تھے، اس سے نجات پا جائیں گے. اور بنی اسرائیل کو کا کریڈٹ اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ لشتم پشتم حضرت موسیٰ کے ساتھ لگے رہے، حالانکہ انہوں نے نہ کوئی مجاہدہ کیا، نہ کوئی بہت ویسا کام کیا، بس اتنے کے بعد اٹکے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو خدا نے، یعنی کہ جیسے اس مسلمانوں کے اس میں تو مجاہدے کے ذریعے سے کامیابی دی نا، جہاد غزوات کے ذریعے سے کامیابی ملی. بنی اسرائیل نے تو کوئی غزوہ کیا ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں ہے، مسلح کوئی اقدام قیام ہوا ہی نہیں ہے، ان کے تو تمام مسائل معجزات کے ذریعے سے حل ہوئے، یعنی خدائی معجزات کے ذریعے سے حل ہوئے. لیکن یہ والی جو چیز ان کو ملی، کون سی چیز ملی؟ کہ فرعون سے، کہ نہ صرف ظلم سے نجات ملی بلکہ فرعون کے زمینوں کے اور ان کی دولتوں کے مالک ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہو گئی. لیکن قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مقصد حل نہیں ہوا یہاں پہنچ کے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد تمہارا مقصد حل نہیں ہوا ہے، اور کیونکہ اس قوم نے اپنے آپ کو وہ طہارت نہیں دی، وہ پاک نہیں کیا، تو ایک کے بعد ایک دوسری نجاست اور خباثت میں مبتلا ہوتی چلی گئی. تو اصل مسئلہ جو ہے ان تمام چیزوں کا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ ان تمام باتوں کے سمجھ میں جاتا ہے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے، کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر رسول خدا نے کفار و مشرکین کو شکست دے دی، حکومت اسلامی قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، چار دن بعد رونا پڑ گیا اسی گئی. آج ہم کس چیز کو رو رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، اس حکومت اسلامی کو ہی رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے؟ ابھی جو پچھلے 20 دنوں میں آپ جس سب کا رونا روتے رہے ہیں، وہ وہی حکومت اسلامی ہے. کتنے دن ہوئے تھے رسول کے بعد اس حکومت کو قائم ہوئے؟ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ ٹیمپریریلی پرابلم سالو ہو گئیں، فرعون ختم ہو گیا، کفر و شرک ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا، لیکن جس چیز کو خود رسول خدا نے، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی تھی وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے، جو وہاں حدیث پڑھی تھی میں نے، پڑھ کے سنائی تھی، کہ رسول خدا نے اصل جس چیز پر پوری فوکس کیا ہے وہ اپنی امت کے نفاق پر فوکس کیا ہے، اور اس کی پوری علامتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، تفصیلاً بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اگر اس چیز پر اپنا فوکس نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی جو ایک چیز ہے کہ اس کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ شاید یہ تھوڑا سا مستقبل کا ہی ایک بات ہے، کہ انقلاب کی شکل میں خدا نے جو کامیابی دی، اور ایک یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی دی، اس کی فاؤنڈیشن میں، جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، 250-250 سال کے عرفا کی محنت ہے، اور اس یہ چیز ہے کہ معاشرے کے ایک طبقے نے ان اقدار کو قبول کیا، ان اقدار کو قبول کیا، ٹھیک ہے، کہ جو ان حضرات نے پیورلی قرآن اور ان سب کی بنیاد پر، اینڈ دیٹ واز مچ مچ وے ڈفرینٹ فرام دا پریویلنگ دین، یعنی کہ جو پریویلنگ دین ہمارے پاس ہزار سال سے چلا آ رہا تھا وہ فقہی مذہب تھا یا اوپر ظاہری اخلاق والا مذہب تھا جو مین چل رہا تھا، بالکل اس سے ڈائگنلی ڈفرینٹ وہ چیز ہے جو پیش کی گئی، ایک طبقے نے اس کو قبول کیا، اس کو نافذ کرنے کے لیے مجاہدہ کیا، قیام کیا، قربانی دی، خدا نے آپ کو ایک چیز دے دی، ایک بزرگ نعمت دے دی۔ تو اب کیا بالکل نہیں نہیں میں سمجھا نہیں، کون سے ریزن؟ وہاں رفا کی کیا ضرورت ہے؟ رسول خدا کی موجودگی میں کسی کی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جب تک ان اقدار، یعنی رسول کی صورت میں تو وہ اقدار مجسم موجود ہے نا، ہمیں تو اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کا پریویلنگ دین کیا ہے، آج اتنے عرصے سے کیا ہے، ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں، کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، ایسے وضو کر لو، ایسے اٹھ جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، صرف فقہی احکام، ظواہر، اوپر اوپر کی اخلاقیات، اور کیا ہے دین؟ تو ان اقدار کے احیاء آسان کام نہیں ہے، یعنی نبی اور امام کے کام کو ریپروڈیوس کرنا آسان کام نہیں ہے غیر معصوم کے لیے، بہت دقت چاہیے، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، یعنی بہت بڑی ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان لوگوں کے جنہوں نے اس حد تک ترقی کی الحمدللہ، کہ ان اقدار کو کما حقہ زندہ کر دیا، کیونکہ اس پر ہی خدا کی مدد آتی ہے، خدا کی مدد لفظوں پہ نہیں آتی ہے، خدا کی مدد باتوں پہ نہیں آتی ہے، اس کو زندہ کر دیا اور خدا نے اس کی برکت سے ایک نتیجہ دے دیا۔ اب اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اصل مسئلہ کیا تھا، اور اگر ہم انٹرمیڈیٹ چیزوں میں پھنسے رہیں گے اور ان کو گول اور آبجیکٹیو قرار دے کے چلتے رہیں گے، تو نعوذ باللہ موسٹ پروبیبلی وی ول لوز دیٹ۔ چلیں بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو بات جو بنیادی طور سے تھی وہ یہی تھی کہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے حل نہیں ہوتا ہے۔ تو میں وہ پڑھنے والی ہے نا، کدھر چھوڑا ہوں میں، دیکھیے کمرے میں، کہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے حل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہاں پہ حل نہیں ہوتا ہے؟ کہ بیرونی معاملات میں، بیرونی حالات میں تبدیلی کسی قوم کے حقیقی مسائل کو حل نہیں کرتی۔ یعنی اس کی ہمارے پاس دسیوں مثالیں ہیں، خود پاکستان اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، کہ جہاں پر ایک اصل مسئلہ کیا بتایا گیا تھا کہ ہم اگر مثال کے طور پر ان سے نجات حاصل کر لیں گے، اگر ہم ہندوؤں سے اپنا الگ ملک بنا لیں گے، تو یہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ آج ہمیں پتہ ہے کتنے مسائل حل ہو گئے۔ تو ہر جگہ پر جو بات ہے نا وہ یہی ہو رہی ہے، اور قرآن کریم اسی چیز کو بار بار بتا رہا ہے، کہ جیسے یہاں بھی ایک اجتماعیت کے حوالے سے ہمیں پورا دستور العمل دینے کے بعد بات آئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ خوشخبری دینے کے بعد کہ خدا تمہیں صرف تمہارے دشمن پر فتح نہیں دے گا بلکہ تمہیں اس کے تمام سلطنت کا بھی مالک بنا دے گا، لیکن اس کے بعد اپنے عمل پہ تمہیں نظر کرنا ہے، والعاقبت للمتقین، کہ مسئلہ حل اس سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے تزکیہ نفس میں بھی کے معاملے میں، کہ اگر ہم نے اپنی خرابیوں کو، خرابیوں سے، پولیوشن سے، پولیوٹنٹ سے اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یہاں پر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. یہ فقط ایک مرحلہ ہے جو طے ہوا ہے.
جو آپ نے ابھی انہ دھاگا والی بات کی تو یہ جو آپ بات کریں اسی کے سورہ نازعات کے اندر اگلی آیت ہے کہ فرعون کو بولا کہ کیا میں تم کو پاک کر دوں انہ تزکا، تو یہ اسی کی طرف ریفر کر رہے ہیں. جو اصل
مسئلہ تزکیہ ہے، اور یعنی کہ جس طریقے سے کہ رسول خدا نے بھی جب دوسروں کو دعوت دی، یا مثال کے طور پر، یا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، اس کو بھی یہاں سپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اس کو نابود کر دو. اس کی ہدایت دو. یہ جو انہوں نے آیت یاد دلائی، آپ دیکھیے گا سورہ نازعات میں کہ اہدیہ کا، میں تجھ کو ہدایت کروں، تجھے تزکیہ دوں، اس لیے بھیجا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ویسے ہی ہمارے نصاب سے باہر ہے. اور اس لیے باہر ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ہدایت میں مضبوط ہوتا ہے تو کسی دوسرے کو ہدایت دینے کی بات کرے گا نا. یعنی کسی کے پاس اپنے ہدایت کے قدم ہی غائب ہیں، یا کسی کے قدم خود ہی ڈگمگا رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، تو وہ کسی دوسرے کو کیا آفر کرے گا کہ آؤ میں تمہیں ہدایت دوں، آؤ میں تمہیں پاک کروں. بہت اچھا پوائنٹ ہے. یعنی کہ یہ دوسری بات جو ہمیں ہرگز ہرگز نہیں بھولنی چاہیے. یعنی پہلی بات وہ جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ اصل مسئلہ فرعون کے پاس جانے کا کیا تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لنوریہ کے من آیاتنا الکبریٰ، اور خود بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا اس قیام کا مقصد، کہ وہ اس ظلم سے نجات پا جائیں. فرعون کے لیے کیا مقصد تھا، کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے. یعنی تینوں پارٹیز کے لیے تین الگ الگ مقاصد تھے اس حکم میں، کہ اذهب الى فرعون انه طغى. اس حکم میں تین فریقوں کے لیے تین مختلف مقاصد تھے. اور جس جی ہاں نرم لہجے میں بات کرو، اور وہ لیکن یہ بالکل وہی ہے کہ تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں، تمہیں خشیت حاصل ہو، تم پاک ہو جاؤ، تم لے انک انت زکا. لیکن اس کی بدبختی کہ وہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور آخر میں وہ تباہ ہو کے ختم ہوا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کہ یعنی ہمیں اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آن گوئنگ جرنی کیا ہے. کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خالی کچھ بری صفات اپنے نفس سے دور کر لی اور ہمارے تزکیہ ہو گیا. نہیں، یہ ابھی خالی سٹیج نمبر ون کراس ہوئی. اچھا، اب جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے درمیان ایک برج ہے اچھی صفات کو سے اپنے نفس کو تہلیہ دینے میں، اور بری صفات سے اپنے نفس کو خالی کرنے میں. اور جو برج ہے اس کا نام ہے توبہ. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم تھوڑا سا توبہ کے عنوان کو ذرا سمجھ لیں. توبہ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں لوٹنے یا پلٹنے کے. کس طریقے سے پلٹنے کے؟ کہ ایک شخص ایک سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، وہاں سے وہ ڈیویٹ ہو گیا. ڈیویٹ ہونے کو عربی زبان میں کہتے ہیں معصیت، عفا. کہ اگر کوئی سیدھے رستے سے ڈیویٹ ہو کے بھٹک کے ادھر ادھر ہو گیا تو یعنی اس نے معصیت کی. تو معصیت ہمیشہ گناہ کے سینس میں نہیں ہوتی ہے، معصیت بھٹکنا، رستے کو چھوڑ دینا. اور پھر اس کے بعد رستے کو گم کرنے یا بھٹکنے کے بعد واپس پلٹ کے راہ پر آ جانا، یہ توبہ ہے، صحیح رستے پہ آ جانا. تو انسان جو ہے بنیادی طور سے کیا مخلوق ہے؟ اگر ہم بالکل ان آیتوں پر غور کریں قرآن کریم کی کہ جو انسانیت کے اوریجن پر بحث کرتی ہیں، تو ان میں سے آیہ امانت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا کے بعد جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. کہ انسانیت کو ہر حال میں دو حصوں میں تقسیم ہونا ہے ارضاء امانت کی وجہ سے، ہر حال میں تقسیم ہونا ہے. یعنی یہ ایک ایسا وہ ہے نتیجہ ہے کہ جو بالکل شروع میں دے دیا گیا تھا، کہ جب انسان مطلب کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا شاید اس وقت، اس وقت سے ہی کہ جس نے یہ امانت کا بوجھ اٹھایا ہے اس کے دو حصے ہونا ہے، ایک پازیٹو ایک نگیٹو، اور اس وقت خدا نے جن کو جو نگیٹو کا پہلے ذکر کیا اور کہا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان میں نمبر ون کون ہے؟ منافق. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپیرنٹلی آؤٹورڈلی مومن ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے. اور دوسرے مشرق ہیں. مشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو حق میں باطل کو ملا دیتے ہیں، حق اور باطل کی آمیزش کر دیتے ہیں، جو پیور حق کو نہیں رکھتے یا پیور حق کی راہ کو فالو نہیں کرتے. اچھا، یہ تو عذاب کے دائرے میں آ گئے. لیکن مؤمنین کے لیے جو ورڈ ہے نا، یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، یہ بہت قابل غور ہے کہ اور اللہ مؤمنین کے اور مرد اور عورتوں کے لیے توبہ کو قبول کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یتوب یعنی یہ مضارع، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں جا رہا ہے، یہ ماضی نہیں ہے، توبہ نہیں ہے. یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ جو ہے مؤمن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان ارضاء امانت کے بعد ظلوم و جہول کیوں تھا؟ بتائیں، ظلوم اور جہول کیوں تھا انسان؟ اس لیے کہ وہ اسفل السافلین سے اس نے اپنا سفر شروع کیا. یعنی کہ یہ ظلوم اور جہول گناہ اور معصیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، کہ انسان کی خلقت کو احسن تقویم پر، بہترین فارمولے پر بنانے کے بعد اس کو اتارا کہاں پہ؟ اسفل سافلین. تو اسفل سافلین یعنی اس جگہ پر جب اتار دیا جو لوئسٹ آف دا لو ہے، جو ایک ڈارک فارسٹ کی مانند ہے کہ جہاں پر ہر چیز بہکانے اور بھٹکانے والی ہے. تو ظلوم و جہولی ہونا ہے نا، ظلوم کا مطلب ہے کہ ان امینس ڈارکنیس، اور جہول کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں جاننے والا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے انسان ظلوم اور جہول تھا. لیکن اب اس کے بعد اصل چیز کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ تمہارے سامنے کیا رکھا؟ ایمان کی دعوت رکھی فطرت اور پیغمبر کے ذریعے سے. جن لوگوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا وہ مؤمن ہو گئے. اب مؤمن کے لیے سب سے پہلی کیا چیز ضروری ہے؟ کہ وہ ظلوم اور جہول والی حالت سے اس کو باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے، یہ ظلوم اور جہول سے باہر نکل کے انسانیت کے حقیقی رستے کی طرف پلٹنا، یہ کیا ہے؟ توبہ اولا ہے، پہلی توبہ ہے. کہ جو کس کی طرف سے آتی ہے؟ کس کی رحمت و مغفرت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی. یتوب اللہ، کہ یہ کام کہ جب ہم نے اور آپ نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا نصیب ہوتی ہے؟ توبہ الہی، خدا کی طرف سے توبہ نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہاں کہہ رہا ہوں اپنے تزکیہ نفس کی بحث سے اس بات کو کنیکٹ کریں کہ وہ شخص جو ان رذیل اور خبیث صفات کو رکھتا ہے، اس کا حامل ہے، ان میں مبتلا ہے، وہ ابھی کہاں پر ہے؟ وہ حقیقتاً ظلوم اور جہول والی حالت اور کیفیت میں. ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ، اگر خدا نہ خواستہ عقل رکھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد ان صفات میں ہے، تو اس کے ظلوم اور جہول ہونے کی حالت مزید انٹینسیفائی ہوتی جا رہی ہے. یعنی اوریجنل جو ظلوم اور جہول ہونے والی حالت تھی وہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے یا معرفت نہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور جس کے بارے میں خدا یہ چاہ رہا تھا کہ تم اپنی علم اور معرفت اور ایمان کے ذریعے سے اس سے باہر نکل آؤ. لیکن اگر اسی میں پڑے ہوئے نعوذ باللہ ان تمام صفات کو اپنے نفس کے اندر جگہ دے رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ ظلوم اور جہول ہونے والی حالت مزید سخت، یعنی تاریکی پر تاریکی تہیں آتی جا رہی ہیں، جس کو سورہ نور میں، آیہ نور کے بعد والی آیت میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ ایک آیت میں نور علی نور ہے اور اس کے بعد تاریکی در تاریکی ہے، اس کے اگلی والی آیت میں جو ذکر ہے، انہیں نعوذ باللہ وہ والی حالت. تو ان صفات رذیلہ اور خبیثہ سے نکلنا یہ حقیقتاً پہلی توبہ ہے. اور یہ پہلی توبہ انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے؟ کیسے نصیب ہوتی ہے پہلی توبہ؟ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بنیاد پر. ایمان اس کا ریزن بنتا ہے اور اس کا عامل اور محرک جو ہے وہ رحمت و مغفرت الہی ہے، کہ جس کا نمونہ خدا نے ہم کو کہاں پہ بتایا؟ حضرت آدم میں خود بتایا، کہ جب حضرت آدم شیطان کے وسوسے کا شکار ہوئے تو کہاں گرے؟ اسفل السافلین میں. اسفل السافلین میں ہی گرے نا. اور اسفل السافلین میں گرنے کے بعد آپ کا جملہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہوں نے اس بات کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا کہ اگر اسفل السافلین میں پڑے رہ گیا تو سوائے خسارے و تباہی کے کچھ ہے ہی نہیں. لیکن نکلیں کیسے؟ یعنی کیا ہم اس ظلوم اور جہول والی حالت سے، اس اسفل السافلین سے خود نکل آئیں گے؟ نہیں نکل آئیں گے. یہ ہے اہم ترین نقطہ، ٹھیک ہے؟ خود نہیں نکل پائیں گے. اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمارے لیے مغفرت نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا. یا اسی بات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی سورہ یوسف آیت 53 میں تھوڑے دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے، جب تک کہ رحمت پروردگار میرے رب کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو یہ بات آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ ان تمام خرابیوں سے نکلنا، انہیں ایک تو پیوریفیکیشن ہے، اس کے لیے نکلنے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ نکلنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ. اس نکلنے کا عمل توبہ کہلاتا ہے. اور یہ توبہ کی توفیق کہاں سے آتی ہے؟ توبہ کا راستہ کون بناتا ہے؟ توبہ کی راہیں کون دیتا ہے مجھے اور آپ کو؟ میرا رب. فتلقى آدم بکلمات من ربه، یعنی اللہ نے آدم کی توبہ کو کیسے قبول کیا؟ کہ آدم پر کچھ کلمات القا کیے، یعنی کچھ حقائق آدم کے سامنے کھول دیے. آدم نے اس کے مطابق عمل کیا اور انہ ہو التواب الرحیم، اور پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور انہیں اس سے باہر نکالا، ٹھیک ہے؟ تو اس میکینزم کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس برج کو ہم سمجھ لیں کہ اس خرابی سے نکل کر اچھائی کی طرف آنے کا جو برج ہے اس کا نام توبہ ہے. یعنی راہ توبہ سے کے ذریعے سے انسان اس پستی والی، ان خبیث صفات اور رذیل صفات سے نکل کر صفات حسنہ کی جانب حرکت کرتا ہے. توبہ میں ایک دو باتیں اور ہیں جو بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بذات خود بہت توجہ کا طالب ہے اور اس پر بھی ہمارے علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. اس میں اگر آپ بالکل جی اگر آپ سادہ سا وہ دیکھنا چاہیں تو اس میں آیت اللہ دست غیب کی اسی ٹاپک پر پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ توبہ کے حوالے سے دو آیتیں میں آپ کو یاد دلا دوں. آیت نمبر 17 اور 18 سورہ نساء، انما التوبۃ، کیونکہ توبہ کے ضرورت ہم سب کو ہمیشہ ہے، ٹھیک ہے؟ توبہ کی ضرورت ہمیں مسلسل پڑتی رہتی ہے. کیوں پڑتی رہتی ہے؟ کہ جب ہم اس سے، اس پولیوٹڈ ڈومین سے نکل کے آگے جانا چاہیں گے، اس سے نجات حاصل کرنا چاہیں گے، تو یہ آپ کو آسانی سے چھوڑے گا نہیں. یعنی وہاں پر جو شیاطین ہیں وہ آپ کو آسانی سے ادھر سے نکلنے نہیں دیں گے. کبھی لالچ، کبھی خوف، کبھی مختلف طریقوں سے کوشش کریں گے کہ اسی اسفل السافلین میں واپس آ جاؤ، اسی میں پھنسے رہو. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسلسل توبہ کی، یعنی انسانی راہ پر پلٹنے کی کوشش کرنا ہے مغفرت و رحمت الہی کے وسیلے سے. توبہ میں کیا خاص بات ہے؟ انمت توبت علی اللہ ہے، بے شک توبہ اللہ پر واجب ہے، اللہ پر ہے توبہ، یعنی پلٹانا، نکالنا، کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اسفل السافلین میں چھوڑ دے، لیکن ہمیں اپنی کوالیفیکیشن کیا دینی ہے خدا کی بارگاہ میں؟ ایمان اور طلب مغفرت و رحمت، یہ کام ہمیں کرنا ہے توبہ حاصل کرنے کے لیے. اللہ پر توبہ ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یہ توبہ عملی کہ مومن ہے، برا عمل کب کرے؟ بجہالۃ، جہالت کی حالت میں برائی سرزد ہو جائے اس سے. تو یعنی اگر کوئی شخص برا عمل جانتے بوجھتے کرتا ہے، عالمن آمدن کرتا ہے، اس کے لیے توبہ کے مسائل بہت سنگین ہیں. یعنی خدا کی طرف سے جو توبہ ملتی ہے، توبہ کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی خدا کی طرف سے وہ توفیق کہ انسان پستیوں والی راہ سے نکل کر انسانیت کی راہ کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، یہ ہے توبہ. یعنی خدا کی وہ توفیق جو انسان کو ان پستی، اس گندگی، اس اسفل والے مقام سے نکال کر راہ انسانیت پر، اور بقول امام خمینی صراط مستقیم انسانیت کی طرف لوٹائے، وہ توفیق توبہ ہے.
فرق آتا ہے سٹیٹ میں جب آپ کہیں کہ شیطان نے غلغلا دیا، میں نے کام کر لیا، اور ایک سٹیٹ یہ ہے کہ مدن آپ نے کام کر رہے ہیں، سامنے کام کہ انسان جان رہا ہے چیز غلط ہے وہ کر رہے ہیں، تو وہ چیز زیادہ
وہ بہت سنگین ہے.
لیکن ایک کتنا شیطان تھا، غلبہ آ گیا، کسی نے کام کیا کچھ ایسا،
ایک وسوسہ ہے، جیسے خدا کہہ رہا ہے یعملون السوء بجہالت، جہالت کے ساتھ، جہالت کی حالت میں. جہالت کا مطلب یہ کہ لا علمی کی حالت میں،
وہ الگ کیٹیگری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، وہ ایکسٹریم ہو گیا. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی کہ انسان تھا لیکن ایک شیطان کی کوئی چیز،
ٹھیک ہے، وسوسہ ہے، غلبہ ہے، انہیں شیطانی وسوسوں کا غالب آ جانا اور ان کے اس کی شدت نسبتاً کم ہے، لیکن جو پوری علم و معرفت کے ساتھ جانتے بوجھتے وہ اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اور اس میں پھر اس توفیق توبہ کا ملنا، توفیق توبہ کا ملنا بہت مشکل ہے. انہیں جیسے وہی کہ امام سجاد علیہ السلام سے جو یزید نے بات کی تھی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی، میں اس کو جتنا رستہ بتا دوں، جتنے حل بتا دوں، اس کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ترین، جیسا آپ لوگ دستور العمل کی بات کر رہے تھے نا، اہم ترین دستور العمل ہے کہ جانتے بوجھتے برائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد توفیق توبہ کا ملنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعملون السوء بجہالت، ایک پہلا جہالت کے ساتھ برائی کا عمل انجام دے دے، پھر ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کرے، یعنی جلدی سے طلب مغفرت و رحمت کرے، نہ کہ یہ سوچتا رہے کہ کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا معافی مانگ، یہ نہیں، یہ دو باتیں ہوں. فاولائک یتوب اللہ علیہم، ان پر اللہ پر ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے اور ان کو راستے کی طرف پلٹا کے لے آئے. بات واضح ہو رہی کہ ایک تو توبہ کیا ہے، اوریجنل توبہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا، یہ وہ توبہ ہے کہ جو اس گناہوں کی اور اس صفات خبیصہ کی اسفل السافلین سے نکال کر صفات حسنہ اور راہ و طریق انسانیت پر لانے کے لیے مسلسل اس توبہ کو آپ طلب کرتے رہیں، اس مغفرت کو طلب کرتے رہیں. لیکن اگر ہم اس سے باہر آ بھی رہے ہیں تو بھی ہم برے اعمال کے خطرات سے باہر نہیں نکل گئے، بھی وہاں بھی توبہ، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس سے ایک ریلیٹڈ ایک اور لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے انابہ، اس کی بھی تھوڑی تشریح کروں گا، کہ توبہ بھی اگر ہم اس جرنی میں ہیں تو ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گناہ جانتے بوجھتے حالت علمی میں، حالت علم میں اور جانتے بوجھتے گناہ اور برا عمل سرزد نہ ہوں، کیونکہ خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرے اوپر ہے توبہ، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب، اور پھر توبہ میں جلدی کریں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں جو برائی کرتے رہتے ہیں، حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ پھر وہ موت کے سامنے پہنچ جائے، موت حاضر ہو جائے اس کے آگے، وہ برا عمل کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں یہاں تک کہ موت حاضر ہو جائے اس کے سامنے، قال انی تبت الآن، اور پھر یہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وہم کفار، اور یہ لوگ ایسے لوگوں کو موت نہیں آتی مگر اس حالت میں کہ وہ کفار ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو یہ اس بات کو، یعنی کہ جب ہم کس چیز کی طرف آئیں، کس چیز کی طرف توجہ کریں، کہ اب ہم صفات خبیثہ سے نکل کر صفات حسنہ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رستہ جو ہے یہ توبہ ہے، اور یہ توبہ کیسے طے ہوگا، بتائیں کیسے طے ہوگا؟ اس اعتراف کے ساتھ کہ ہمارے نفس ظالم ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ اس مسئلے کو ہم خود سے نہیں حل کر سکتے، اور اس طلب کے ساتھ کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت سے ہم کو محروم نہ کرے۔ بات واضح ہو رہی؟
یہ فرسٹ اسٹیپ،
یہ ادھر سے نکل کے ادھر آنے کا
فرسٹ
اسٹیپ انٹری، جی یہ اس کا برج ہے، کہ ایک تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ صفات خبیثہ ہیں، اس کا توڑ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان سے کر رہے ہیں، اپنے ایمان اور اپنی معرفت سے توڑ کر رہے ہیں، لیکن اب اس طرف یعنی کہ تاریکی سے نکل کے نور کی ڈومین میں جب آپ جانا چاہ رہے ہیں تو برج توبہ ہے، اور یہ توبہ پہلی توبہ جیسے علامہ طباطبائی نے بیان کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے، اس میں کہ تین ہیں توبہ ہوتی ہیں بندے کے لیے، ان میں سے دو توبہ خدا کی طرف سے ہیں، ایک توبہ بندے کی طرف سے، یعنی پہلی توبہ خدا کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو وہ توفیق دیتا ہے کہ نکلو برائی سے، یہ خود بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس توفیق کا پازیٹو رسپونڈ کرے، اور پھر اللہ کی توبہ یہ ہے کہ وہ بندے کی اس سعی کو قبول کرے اور اس کو دار سلامتی تک پہنچا دے۔ تو یہ توبہ کے بھی تین لیولز ہیں، لیکن پہلی توبہ یہ ہے کہ اگر ہم مؤمن ہیں تو مؤمن ہونے کے بعد ہمیں کس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ اس تاریکی اور جہالت سے نکل کر نور کا سفر فقط اور فقط مغفرت اور رحمت الہی کے ذریعے سے ممکن ہے، اور اس کو آپ مسلسل مانگیں اور خدا سے اس بات کو طلب کریں کہ ہمیں اور آپ کو وہ توفیق توبہ ملے، یعنی وہ برج بن جائے، وہ کلمات عطا ہوں، وہ حقائق کھلیں کہ میں تاریکی سے نورانیت کا سفر طے کر سکوں، اور جب میں اس سفر کو طے کر رہا ہوں تو مجھے کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری توبہ زائل نہ ہو جائے، شکستہ نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اور توبہ ضائع کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے اختیار اور اپنے علم کے ساتھ گناہ کرتا ہے، تو وہ جو خدا کی طرف سے توفیق توبہ تھی، جو خدا نے آپ کو وہ برج بنایا تھا آپ کے لیے کہ آپ تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آ جائیں، سمجھ لیں وہ برج بریک ہو جائے گا، وہ پل ٹوٹ جائے گا، شکستہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ بہت اہم مرحلہ ہے، کہ ہم اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ سب میں خود ہی کر لوں گا اور یہ ساری تاریکیاں میں خود ہی نکال بار کر دوں گا اور یہ جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ سب میں خود ہی اپنے لیے گریب کر لوں گا، تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی آپ جب بھی دعائیں پڑھیں تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ آئمہ جو ہیں وہ معمولی سے معمولی اور ہر سے ہر صفت کس سے مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دعا کا کیا، دعا کیا ہے، ہماری دعا کیا ہوتی ہے، آپ اس بات پہ غور کریں، یعنی کہ یہ ہمارے نفس کی حالت کی ریپرزنٹیٹیو ہے کہ ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ اے خدا میرے لیے جاب کا مسئلہ حل کر دے، میرے لیے بچوں کی پرابلم سالو کر دے، میرے لیے گھر کا مسئلہ حل کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے دل میں یہ یقین میں نے بٹھایا ہوا ہے کہ ایمان اور آخرت کے مسائل جو ہیں وہ میں خود حل کر لوں گا، وہ میرے ہاتھ میں، کہ برائی دور کر لوں گا، اچھائی حاصل کر لوں گا، آخرت کی پرابلمز وہ سب ٹھیک ہے، وہ میں اپنی عبادات سے اور اپنے اعمال سے سالو کر لوں گا یہ مسائل، لیکن یہ جو دنیا کے مسائل ہیں نا یہ مجھ سے سالو نہیں ہو رہے ہیں، تو اے خدا یہ سب پرابلم میری سالو کر دے. لیکن آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان اور آخرت کے مسائل تمام کے تمام خدا سے مانگ رہے ہیں، الہی حبلی معالی الاخلاق، البسنی زینت المتقین، حلنی بحلیت الصالحین، یعنی صالحیت تو عطا کر، متقین کی زینت تو عطا کر، خشیت تو عطا کر، اسعدنی بتقویٰ کا، مجھے سعادت مند بنا دے اپنے تقویٰ کے ذریعے سے، اینڈ سو آن. تو یہ خود ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کس بات کا، کہ یہ جو جرنی ہے یہ انسان کے بس کا جرنی نہیں ہے، کہ اگر خدا ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دے، اگر خدا کی رحمت و مغفرت اس توبہ کے پل کو نہ بنائے تاریکی سے نور کے طرف، کوئی بھی سفر کو طے نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اس راہ سے نکل کے اس راہ پہ نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈسکشن اس کو ہم اگلی دفعہ بھی لے جائیں گے، اور تھوڑا سا میں اس پر بات کروں گا کہ یہ جو کتاب تھی آج جو، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آف دا ریکارڈ ہم تھوڑی سی جو آپ لوگوں نے بات کی تھی نا، ذرا 5-10 منٹ اس کو بھی ڈسکس کر لیں، لیکن آن ریکارڈ نہیں، ابھی نہیں. تو اگلی دفعہ جو یہ کتاب ہے رسالہ لقاء اللہ، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، نام سنا ہے، یعنی کہ ان کو علم عرفان میں امام خمینی کا استاد کہا جاتا ہے، کہ امام خمینی نے ان سے کچھ عرصے تک قم میں درس لیا ہے، اور ابھی جو قم کا قبرستان، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جتنی جگہ ہے جہاں ابھی مارکیٹ ہے وہ سب پورا قبرستان تھا، تو اب وہ سارا قبرستان ختم ہو چکا ہے، انکلوڈنگ حرم اور سب کچھ، وہ سب قبریں ہی وہاں پہ پورا، تو ایک چھوٹا سا حصہ ابھی بھی قبرستان کا رہ گیا، چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے، جس میں سے ایک قبر جو ہے وہ جناب زکریہ بن آدم کی ہے، کہ جو بالکل امام رضا علیہ السلام کے دور میں تھے، اور جن کے بارے میں یعنی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، یہاں کے لوگ صحیح نہیں ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا یہاں رہتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم یہاں پہ رہو کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ شہر امان میں ہے عذاب الہی سے. جناب زکریا بن آدم، جن کا سب سے بڑا ایک حجرہ سا بھی بنا ہوا ہے، ہاں ہاں وہ کیا قم شہر قم، یہ جو پورا حرم ہے یہ پورا قبرستان ہے. جی یہ پورا قبرستان ہے، اور ایک زمانہ تھا جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے لکھا ہے، انہی کا لکھا ہے، ان کا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے چاہا تھا، انہیں یہ تو پورا سامنے کتنا بڑا قبرستان ہوگا نا، لقو دق پورا جو ایریا ہے نا قبرستان کے، بہت پہلے کے جب پیلے پیلے بلب یہ بہت معمولی سب روشنیاں ہوتی تھیں، کہ میں آیا قم کے قبرستان میں کہ میں ان کی قبر کا پتہ چلاؤں، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی، نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں پتہ چلا، یہاں تک کہ تقریباً مغرب ہو گئی اور اندھیرا چھانا شروع ہو گیا، تو کوئی صاحب ملے اور وہ ان کی قبر پہ لے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ حیران ہوئے، کیا مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد، ایک جملہ ان کا یاد ہے کہ جب وہ چلے گئے انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، تو کہنے لگے ماں مشتری خدرا بخوبی شناسیم. الیاس بھائی صحیح پڑھا میں نے، صحیح جملہ ادا کیا، ہم اپنے خریدار کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، یعنی جو ہمیں لینے آتا ہے نا ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ انہوں نے خود لکھا ہے، تو ایک پورا لقو دق قبرستان تھا یہ. تو ابھی بہرحال جو چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے اس میں ایک قبر جناب زکریا بن آدم کی ہے اور ایک قبر جواد ملکی تبریزی کی بھی ہے، کہ میں جب بھی مطلب جاتا ہوں تو ان کی قبر پہ تھوڑی دیر ضرور بیٹھ کے، یعنی کہ ایک بہت بہت بزرگ شخصیت، اور ان میں امام خمینی نے بھی ان کے سامنے کچھ عرصہ گزارا ہے ان کے ساتھ. تو رسالہ لقاء اللہ ان کی جو کچھ کتابیں ہیں، جیسے المراقبات ہے، المراقبات پورا دستور العمل ہے پورے 12 مہینوں کے حوالے سے، کہ ہر ہر مہینے میں کیا کیا کرنا چاہیے. رسالہ لقاء اللہ ہے کہ جس میں یعنی خدا کی ملاقات کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا دستور العمل والی بات، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ہم ذکر کرتے بھی رہے اس کا، لیکن بنیادی طور سے نا میرا مقصد یہ تھا، اگر آپ لوگ یاد کریں شروع میں، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو پتا ہے آپ اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ اس سے نتیجہ نہیں نکال پا رہے ہیں. تو مجھے اس بات پر انشاءاللہ محنت کرنا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا بینیفٹ لینے کے قابل بناؤں. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے، نماز آپ پڑھی رہے ہیں، نماز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ قربان و کل تقی، آپ سب سن رہے ہیں، لیکن اس چیز کو ایکچوئل نہیں کر پا رہے آپ، کہ نماز کے اندر سے وہ معنویت کیسے اخذ ہو، نماز کے اندر سے وہ نورانیت کیسے حاصل ہو، یہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل مقصد ہے ہمارا ابھی بھی، کہ اس قابل ہم ہو جائیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے. تو اس میں بھی آغا جواد ملکی نے جس بات پر مین جو نمبر 1 ہے پوائنٹ، وہ کیا ہے؟ توبہ. بگننگ آف دا جرنی جو ہے، یعنی کہ خباثت، ہم نے تو ابھی تک نعوذ باللہ کس کا ذکر کیا؟ خباثتوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، کہ یہ پلیدگی اور ناپاکی ہے، اس کو نفس میں سے باہر ہونا چاہیے. اب خباثت سے نکل کر جو نورانیت کی طرف جانا ہے، تو اب پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ توبہ. یعنی توبہ وہ پل ہے جو ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے، اور توبہ کی قبولیت کے لیے، توبہ کے حصول کے لیے کیا ضروری؟ ایمان، ایمان صحیح، ایمان درست، کہ جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، تو خدا وہ برج بنائے گا. اب انہوں نے اس کے بارے میں پورا بیان کیا ہے کہ توبہ جو ہے اس کے لیے کیا ہیں، توبہ کے لیے میں نے توبہ حاصل کرنی، ایون نماز توبہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے، کہ توبہ کی نماز، توبہ کے ارکان کیا ہیں، توبہ اور مغفرت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ پھر ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اگر ہم اس کو نہیں گریسپ کریں گے نا پراپرلی، تو پھر ہم اس جگہ پہ آ ہی نہیں پائیں گے کہ صفات حسنہ کو ہم حاصل کر سکیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے محض ایک پھر باتیں. کیونکہ یہ جو توبہ والی حالت ہے، کہ جو مغفرت اور رحمت ہے کہ جن کی بنیاد پر توبہ ملتی ہے، وہ پھر ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی. تو انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا اگلی دفعہ اور